الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ قمر کی آیت نمبر 17 ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اس آیت سے بعض لوگ اصطلاح کرتے کہ قرآن آسان، اور جو علماء قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف نحو، منطق و فلسفہ وغیرہ جیسے علوم کو ضرور سمجھ رہے ہیں وہ غلطی پر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے دور میں قرآن سمجھنے کے لیے ان علوم کی ضرورت نہیں تھی. کیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان حضرات کا استدلال صحیح ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے، ذرا تھوڑا سا غور کر لے. قرآن کے اندر دو باتیں، ایک ہے مواعظ یعنی نصیحت کی باتیں، اور ایک ہے احکامات، اور ایک ہے اس کے علاوہ بھی ہے متشابہات. احکامات تو محکمات میں ہیں، جہاں تک نصیحت والے آیات ہیں وہ آسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بھی اس سے نصیحت آسان. ابھی میں جو تلاوت کر رہا تھا یہ آسان ہے، بالکل لگے بندے مثالیں. اس کا آپ تفسیر میں نہ بھی جائیں تب بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ جو اسپیچ اسپیشلسٹ ہو، جیسے کوئی سائنٹسٹ ہو، تو وہ اس کے اپنے کلاس سے بڑی گہرائی میں جا کر اس کے مطلب لے لے، اور شاید کوئی عالم اس تک وہ نہ پہنچ سکے، مطلب اگر اس کو یہ چیزیں نہ معلوم ہوں. لیکن جہاں تک احکامات کی بات ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے واقعی بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور متشابہات تو اور بھی زیادہ، تو سٹیج بائی سٹیج ہے. اور جو واعظ اور نصیحت والے ایسے وہ زیادہ ہے، لمبا ہے، مطلب وہ اکثر وہی ہے عقیدے کی درستگی کے لیے اور اللہ کی بڑائی کے لیے اور دنیا کی بے ثباتی کے لیے، یہ بہت زیادہ ہے. تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہاں مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، احکامات حاصل کرنے کے لیے اس میں نہیں فرمایا، مطلب کہ تین جز ہے نا، تین جز ہے. جو متشابہات اس کے بعد تو علماء راسخون بات کریں گے، وہ عام علماء بھی نہیں کر سکتے. اور جہاں تک آیت محکمات، جس میں احکامات ہیں، تو وہ احکامات اس کے لیے فقہا کی ضرورت ہے، چونکہ قرآن تو ایک ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا عربی ہے تو کسی کو عربی دان نہ ہو، عربی نہ جانتا ہو تو عربی سیکھنی پڑے گی، عربی سیکھنے کے لحاظ سے اس کو صرف بھی سیکھنا پڑے گا، نحو بھی سیکھنا پڑے گا، کیونکہ زیر زبر سے معنی بدل جاتا ہے، تو اس کو دونوں سیکھنے پڑیں گے. پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ اصول، وہ مطلب ان کو سمجھنے پڑیں گے. احادیث شریفہ کی روشنی میں اس کا معنی جاننا پڑے گا، تو حدیث شریف کو جاننا پڑے گا. تو تقریباً 14 علوم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ یعنی انسان کو آنے چاہیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. وہ ایسا جو احکامات، جو مطلب ہے کہ وہ احکامات کا جو حصہ ہے، وہ حصہ جو ہے نا مطلب اس کے لیے کافی کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن جو نصیحت والا حصہ ہے وہ آسان ہے، تو نصیحت ہی کے لیے فرمائیے نا. احکامات کے لیے تو نہیں فرمایا, نصیحت کے لیے فرمایا کہ نصیحت والے کے لیے جو ہے نا یہ آسان ہے. تو ٹھیک ہے, تو نصیحت والا حصہ یقیناً بہت آسان ہے, ایک بات. دوسرا اس کا حفظ ہے, اس کا حفظ اتنا آسان ہے کہ کوئی اور چیز اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. اتنی موٹی کتاب کسی کو پوری کی پوری یاد ہو جائے, مثال دے رہے ترتیب کے ساتھ. بعض دفعہ چیزیں انسان کو یاد ہوتی لیکن ترتیب وہ نہیں ہوتی, بلے کوئی کہاں سے لیتا ہے, کوئی کہاں سے, کوئی کہاں سے لیتا ہے, موقع موقع پہ یاد آتا رہتا ہے, تو سٹور ہوتا ہے میموری میں. لیکن اس کو اگر کہو تو بتاؤ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ جو ہمارے شیخ تھے, اس کے بڑے واقعات بیان کرتا ہوں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن میں اگر ایک جگہ بیٹھ کر ان کو لکھنا شروع کر لوں کہ مجھے کتنا یاد ہے, یقین جانیے پانچ چھ صفحے سے زیادہ نہیں لکھ سکوں گا, پانچ چھ صفحے سے زیادہ نہیں لکھ سکوں گا. لیکن جتنے میں نے بیان کیا اگر ان کو جمع کیا تو کتنے بن جائیں گے, کئی کتابیں اس پہ بن جائیں گی. یہی بات ہوتی, موقع موقع سے یاد آتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ یاد نہیں رہتے. لیکن قرآن انسان کو ترتیب کے ساتھ یاد ہوتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ شان نزول کے مطابق اترا ہے, ترتیب کے ساتھ مدون ہو چکا ہے, اور ترتیب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے, شان نزول کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. یہ کسی اور کلام میں ایسا نہیں ہے, یہ نادر چیز. اللہ تعالیٰ نے اس کو عرض کلام کا ایک ظہور لوگوں کے درمیان کروایا ہے. اس کی بلاغت, اس کے مثالیں, اس کی ترتیب, یہ عجیب مطلب ہے. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مصر میں, مصری لوگ ذرا ادب کافی مطلب اس میں جاتے ہیں, گہرائی میں جاتے ہیں ادبی لحاظ, عربی ادب. تو پروفیسر ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لوگ چونکہ وہ ہے جانتے لیکن ہے آزاد قسم کے لوگ, مطلب اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے, پرواہ نہیں کرتے, بعض آزاد قسم کے لوگ. مثلا وہ جو ہے نا وہ امام بھی ہوگا, داڑھی نہیں ہوگی, پینٹ شرٹ میں ملبوس ہوگا, جی ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا مسئلہ. آج اس طرح اور بہت ساری باتیں اس میں, آزاد خیالی بہت ہے ان میں. بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, نہیں مطلب سارے اس طرح ہے, بہت زیادہ متشرع اور سنت پہ چلنے والے ایسے حضرات بھی ہیں, لیکن بہرحال زیادہ تر لوگ آزاد خیال. اب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کہتا ہے کہ کہتا ہے کہا جاتا ہے قرآن میں بلاغت ہے, ہمیں تو وہ بلاغت نظر نہیں آئی. تو ایک صاحب بیٹھا ہوا تھا جو جاننے والا تھا, اس نے کہا چلو آپ لوگ تو عربی جانتے ہو اور اچھی بہت اچھی عربی جانتے ہو, ذرا یہ بات بیان کرو کہ جہنم بہت زیادہ وسیع ہے, اس کو بیان کرو. کیسا بیان کرتے ہو کہ ان جہنم مطلب وسیع, ان جہنم مطلب کیا مطلب اس قسم کے الفاظ. جب سب لوگوں نے کریا تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, حلیم تلا تھی مسجد, سب لوگوں نے رانے پیٹ لی, کہتے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس دن جہنم سے کہا جائے گا تو بھر گئی, حلیم تلا تھی تقول ہم میں سے کچھ اور بھی ہے. یہ انداز بیان ہے سارے کیسے ہو سکتا. اس سے صحیح بات یہ ہے کہ پریکٹیکلٹی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نا اس میں مضامین چلتے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں جی جہنم کے واقعات تو ساتھ ہی جنت کے واقعات, ہاں جی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی وہ نہیں ہے کہ یہ کتنی دفعہ آ گیا، بلکہ اس کو دیکھا جاتا ہے اثر کتنا ہوا. تو جو اثر لینے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیس کون سی چیز کس لیے ہے اور کس طریقے سے ہے. تو یہی بات ہے کہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جہاں تک احکامات ہیں بچوں کا کھیل نہیں ہے. صرف میراث کا ہی سورہ نساء کا رکوع لے لو، ہاں جی ایک رکوع ہے نکالو نا. یعنی علماء کی بات کر رہا ہوں، عام لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء کو میں نے جب یہ نساء کی رکوع پڑھایا تو ان میں سے عالم جو باقاعدہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے مردان میں، باقاعدہ ان کا درس یعنی جاری تھی. ابھی بھی ہوگا انشاءاللہ سید ظفر علی شاہ صاحب، تو مجھ سے کہنا شبیر صاحب اچھا ہوا کہ آپ نے اس ہمیں سمجھایا، ورنہ ہم تو جس وقت یہ رکوع آتا تو جلدی جلدی اس سے گزرتے تھا کوئی سوال نہ کرے، کیوں کوئی سوال کرے گا تو پھر پوری سراجی ان کو پڑھانی پڑے گی، یہ تو ہمارے بس میں نہیں تھا. آپ نے تو ماشاء اللہ اسی میں ہی سارا کچھ بتا دیا. اب بتائیں فن ہے تو اس کے لیے فن کے جاننے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر ان نے کی بات کیوں کی؟ ان کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ مسلسل قرآن پاک پڑھا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ فن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو جن کو وہ فن آتا ہے اس میں اس کے اوپر وہ چیزیں کھلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں ہے نہیں، تو اس کے لیے آپ کو وہ چیزیں تو کرنی پڑے گی نا، وہ فنی چیزیں حاصل کرنی پڑے گی. صرف کا بھی ہے، نحو کا بھی ہے، مطلب ایک ایک لفظ سے. وہ ایک مناجات مقبول کی ایک دعا ہے، وہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں جھوم جاتا ہوں. اس میں جو نحوی قاعدے ہیں نا مسلسل آ رہے ہیں، نصب کے بھی اس کے بھی، تینوں قاعدے بالکل ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. وہ کل من کلی، آخر میں من کلی آتا ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ان سارے وہ. تو یہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب جاننی پڑے گی، نحو جاننا پڑے گا، صرف جاننا پڑے گا، اصول جاننے پڑیں گے، طریقے جاننے پڑیں گے. مختلف قسم کے علماء کرام کی ڈسکشنز سے گزرنا پڑتا ہے، احادیث شریف جاننے پڑتے ہیں، اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور پھر بھی کہتے واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب، حقیقت حال کا تو اللہ ہی کو بتائے کہ اصل بات کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے ہر چیز میں بھی آسان فرما دے، وہ اگر کر دے تو ظاہر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.